قال أخبرني يزيد الرقاشي وقال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مستبية كأنها موزونة. یہ روایت ہے، راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس طرح متناسب ہوتی تھی جیسے کہ وہ ترازو میں تلی ہوئی، یعنی ہر فیل نماز کا وہ ایک خاص توازن کے ساتھ اس میں انجام دیا جاتا تھا، اور ایسا لگتا تھا جیسے ترازو میں تلا ہوا ہے. اور یہ نماز کا متناسب ہونا، تلا ہوا ہونا، یہ فرض اور نفل ہر طرح کی نمازوں کے ساتھ ہوتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب نفلی نماز پڑھتے رات کے وقت، تو پچھلے بیان میں آیا تھا کہ بہت اہتمام کے ساتھ طویل قیام، طویل رکوع، طویل سجدے، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم دیا جاتا، لیکن جب نماز جماعت سے پڑھتے اور پڑھاتے تو اس میں ضعیف اور کمزور لوگوں کی رعایت فرماتے تھے. اور یہ تاکید بھی فرمائی کہ جب تم نے کہ کوئی امامت کرے تو ہلکی نماز پڑھائے، ایسی نہ ہو کہ جس سے لوگوں پر بار ہونے لگے. تو اس وہ نماز جو کی امامت جس میں فرماتے تھے اس میں اختصار سے کام لیتے. ویسے یہ اختصار سے کام لیتے تھے، زیادہ لمبی نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مختصر نماز بھی متناسب ہوتی تھی، یعنی اس میں موزونیت ہوتی تھی، ہر فعل اطمینان کے ساتھ انجام پاتا تھا. یہ نہیں کہ جلدی کر کے اور ایک رکن لمبا ہو گیا، ایک چھوٹا ہو گیا، یہ نہیں، بلکہ اطمینان کے ساتھ ہر رکن انجام پاتا تھا، چاہے اس میں قرآت لمبی نہ کہیں، رکو میں چاہے سبحان رب العظیم تین مرتبہ کہیں، تین سے زیادہ نہ کہیں، لیکن وہ اطمینان کے ساتھ، اور سجدے میں سبحان رب العالی تین مرتبہ کہیں، لیکن وہ اطمینان کے ساتھ، قرآت لمبی نہ کریں، چاہے مجھے آتے نہ کر بہتری پڑ لیں، لیکن قیام ہو اطمینان کے ساتھ. تو ایسا متوازن نماز ہوا کرتی تھی، متناسب. تو یہاں جو بات ہم لوگوں کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا انعام ہے، ہم سبھی کو توفیق ہو ہی جاتی ہے نماز پڑھنے کی. اس مجلس میں جو لوگ ہیں الحمدللہ نماز پڑھتے ہی ہیں، لیکن نماز کو فائدے سے اور طریقے سے اور سنت کے مطابق اطمینان کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام عام طور سے اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. جیسا بھی اب تک بہت لمبی ہونا ضروری نہیں، بہت مختصر چاہے، لیکن اس میں آداب کی، سنتوں کا، آداب کا اور مستحبات کا پورا لحاظ ہونا چاہیے. جب نماز میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو فرائض ہیں یا واجبات ہیں، کوئی فرض اگر چھوٹ گیا نمازی نہیں ہوگی، سجدہ چھوڑ گیا ایک فجر نمازی ہوگی، رکو چھوڑ گیا نمازی ہوگی، شراب بالکل نہیں کی نماز نہیں ہوگی، لیکن کچھ واجبات ہیں کہ اگر وہ چھوڑ دیے، جان بوجھ کر چھوڑے پھر بھی آدھا واجب ہے، بھول کر چھوڑے قید سے خرابی ہو جاتی ہے، لیکن کچھ ہیں سنت اور کچھ ہیں مستحبات اور آداب. تو عام طور سے فرائض واجبات کا تو کسی نہ کسی طرح جوسوں کر کے لحاظ ہو جاتا ہے، لیکن سنتوں اور مستحبات کی طرف دھیان زیادہ نہیں ہوتا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز ہو تو گئی لیکن وہ ایسی ہے کہ بس قانونی نماز ہے، کہ اس کو کوئی مفتی اس کے اوپر یہ فتوا نہیں لگائے گا کہ نماز نہیں ہوئی، ہو گئی نماز، اگر صحیح نہ ثابت ہو گیا، رجسٹر میں لکھا گیا کہ تمہیں نماز پڑھ لی، باقی اس کو ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ عزوجل کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہوئے ذرا سا اس بات کا لحاظ ہو کہ وہ سنت کے مطابق اور فائدے کے مطابق ہو جائے آداب اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ، یہ بات نہیں ہو پائے. حالانکہ اس کام میں وقت زیادہ نہیں لگتا، محنت زیادہ کرنی ہوتی، صرف دھیان کی بات ہے. دھیان اگر دے دیا جائے تو وہ چیز زیادہ مزین اور خوبصورت ہوگا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کے بارے میں پاتے، اور نہ دھیان دیا جائے تو وہ ایسی پہنچے گی جو اس کے اندر کوئی زینت نہیں ہوگی، کوئی حسن نہیں ہوگا. دیکھو جب کسی کو کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا ہے کسی کی خدمت میں، کسی بڑے کی خدمت، تو آدمی اگر اس بڑے کی عظمت اور اس کی محبت دل میں ہے تو اکثر انسان کوشش کرے گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنا کر پیش کرے. ایک تو کیا آپ فرض کرو کسی کو ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تحفہ دینا چاہتے ہیں، تو کچھ دینے سے پہلے یہ دیکھیں گے یہ میلا تو نہیں، میرا تو محل کچھ ایسے اس کے بجے بیٹھا ہوا، مٹی تو نہیں ہے، صاف صوف کر کے ہمارے کے آج کل تو آواز کے طرف کی پیکنگ بھی خوبصورت کر کے اس کے اوپر کچھ زیب و زینت کے اوپر چڑھا کے آپ سے ہدیہ کر کے بیچ سکتے، تو زیب و زینت کر کے بیچ سکتے بڑے کے پاس، اور ایسے اٹھا کے دے دیا تو یہ اس کے ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. وہ تو کیا ہدیہ ہدیہ تو چلا گیا لیکن ادب کے خلاف، یہ خلاف میں کسی کو اپنے بڑے کو بیچنا چاہتا ہوں ہدیہ میں، اور میں لوں گا کہ اس کے اوپر مٹی کری ہوئی ہے، ریٹ لگی ہوئی ہے، اور کسی حالت میں اس کو دے دی تو بے ادبی سمجھی جائے گی. اگر میرے دل میں اس کا ادب ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا احترام ہے تو اس کو پہلے صاف کروں گا اور صاف صوف کر کے پھر اس کی خدمت میں بیچ دوں گا. تو ہدیہ تحفہ جو بھی کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کو ذرا سا خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے، نہ کیا ویسے تو ہو تو گیا، پہنچ تو گیا، مگر بے ادبی کے ساتھ پہنچا اور اس کو یہ احساس ہوگا کہ اس آدمی کو تمیز نہیں ہے، ادب کا لحاظ نہیں، اسے ویسے پیش کر دیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ حضور جو یہ نماز ہے یہ ایک ہدیہ ہے اللہ جل جلالہ کے بارگاہ میں. ہدیہ کیا ہے؟ انہیں کا دیا ہوا ہے، انہیں کا دیا ہوا ہے، جو کچھ ہاتھ پاؤں ہے وہ انہیں کے دیے ہوئے ہیں، باقی کا وہ انہیں کی دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فون سے نام رکھا ہوتا ہے کہ تم ہمیں ہدیہ کو پیش کرو، تو جب پیش کرنا ہے تو اس کو ذرا سا خوبصورت بنا کے پیش کرو، اور خوبصورت بنانے کا طریقہ بتا دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح کرو تو وہ خوبصورت ہو کر پہنچ جائے گی. اللہ تعالیٰ بتا رہے تو ان آداب اور مستحبات کی رعایت کر کے پہنچاؤ گے تو انشاءاللہ تم انشاءاللہ اس کے اندر برکت بھی ہوگی، اجتماعی سنت کا نور بھی ہوگا، اجر و ثواب میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا. بات صرف دھیان کی ہے، صرف دھیان کیا کچھ زیادہ محنت اور مشقت اٹھانے نہیں پڑی. ایک مسئلہ تفصیل سے پہلے کیا تھا، کئی سال کئی سال پہلے اسی مسجد میں نماز کے کا پورا طریقہ جو سنت کے مطابق صحیح طریقے سے آداب کے ساتھ انجام دینے کا کیا طریقہ سب بھی کیا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سارے کے قتل میں نماز سنت کے مطابق پڑھ لیے اس نام سے، تو اس کو رکھ لیجیے اپنے پاس، اس کو مطالعہ کیجیے. آج کچھ اختصار کے ساتھ تھوڑا سا دوہرا دیتا ہوں ان باتوں کو کیونکہ ذہن سے نکل جاتی ہیں، ذہن میں ہوتی بھی ہیں تو توجہ نہیں رہتی، دھیان نہیں رہتا، تو تکرار سے فائدہ ہو جاتا ہے. دوہرا دیتا ہوں، اس طرح کر کے نماز پڑھنے کی آج سے ہی کوشش کریں تو انشاءاللہ وہ ہدیہ مزین ہو کر خوبصورت ہو کر پہنچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے. کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی جب قبلہ و روح ہو کر کھڑا ہوا نماز کے لیے، تو کھڑے ہونے کے ساتھ طریقہ مردوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے دونوں پاؤں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، ملا کر نہ کریں، اور دونوں پاؤں سیدھے ہوں، انگلیاں قبلے کی جانب ہو، ایسے دائیں بائیں مڑے ہوئے نہ ہوں، سیدھے ہوں، اور دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہو. مردوں کے لیے طریقہ، عورتوں کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ ملا کر کھڑی ہو، دونوں پاؤں کو ملا کے کھڑی ہو، وہ فاصلہ نہ رکھے بلکہ دونوں کو اچھی طرح ملا لے، پاؤں کو دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہ رکھے، لیکن مردوں کے کھڑے ہونے میں دونوں فاصلہ ہو اور پاؤں قبلے کی جانب انگلیاں سیدھی ہو. کھڑے ہو گئے. اب تکبیر تحریمہ کہنی ہے, ہاتھ اٹھانے اب چلیے, ہاتھ اٹھانے سنت ہے تکبیر تحریمہ کے لیے. تو ہاتھ اٹھانا کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی پوری ہتھیلیاں یہ قبلے کی جانب, قبلے کی جانب. بعض لوگ ایسے اٹھا لیتے ہیں, کوئی ہاتھ کانوں تک لے جاتا ہے, کوئی کانوں سے اوپر لے جاتا ہے, کوئی نیچے لے جاتا ہے, کوئی ایسے اشارہ کر دیتا ہے, اور کوئی کان پکڑ ہی لیتا ہے. تو یہ ہے طریقے خلاف سنت ہے. سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلیاں دونوں کعبہ شریف کی طرف قبلے شریف, اور اتنا اٹھائے کہ یہ انگوٹھا انگوٹھے کا کیجیے پہلو پھر یہ کانوں کی لو کے برابر آئے, لگ جائے کان کے کبھی کو ایسے مرنا اس کے برابر آئے. اس طرح اللہ اکبر کہتے لگا دے. اب دیکھیے ذرا سی بات ہے, لیکن ہم جب تیاری میں ایسے اٹھا دیں اللہ اکبر کہہ کے ایسے رکھے کھانا کیا اللہ اکبر کہہ دے یہ کر دے یہ باندھ. تو کوئی پوچھے کہ بھائی اس طرح نماز بھی کرنی ہوئی تو فتویٰ یہ ملے گا کہ نماز تو ہو گئی, لیکن وہ سنت کا نور اس میں پیدا نہ ہو, اور اس میں وہ حسن خوبصورتی پیدا نہ ہوئی جو اتباع سنت کی کا آتا ہے جو ہے سمجھ چلا گئی. ہاتھ اس طرح ہاتھ اٹھا کر باندھنا ہے, تو باندھنا کا ہے مردوں کو ہاتھ باندھنا ہے ناک کے نیچے, آپ کے سیکھو کا باندھ لے تو بھی جائے گا, تھوڑا سا نیچے باندھے تو بہتر. اور ہاتھ بھی اس طرح باندھے جو آپ کہتے ہیں دوسرے کا ہاتھ ایک جو بڑے کر لیتے, تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے ایک ہلکا بنا کر اس پوچھے کو پکڑ, پوچھے کو پکڑ لیا, باقی تین انگلیاں جو بچی وہ چونی کے اس کے اوپر اس طرح رکھ, اس طرح بنا کے اور یہاں پر ہاتھ باندھ خواتین کے لیے یہ طریقہ نہیں. خواتین کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ہاتھ صرف اپنے شانوں تک اٹھائیں, شانوں تک شانوں تک اٹھا کر اور سینے کے اوپر ہاتھ باندھے. اس میں یہ سب اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک جو بڑے درخت بھی اگر باندھ لے تو ٹھیک. خواتین کے مردوں کے لیے وہ طریقہ ہے کہ ہاتھ یہاں پر باندھے. اس کے بعد سبحان اللہ ورحمہ اور الحمد کا باقاعدہ پڑھیں گے, اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین. اس میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ سورہ فاتحہ کی سات آیتیں تو ہر آیت پر وقف فرماتے الحمدللہ رب العالمین کہہ کر وقف فرماتے, پھر مالک یوم الدین الرحمن الرحیم کہہ کر وقف فرمائے, مالک یوم الدین کہہ کر وقف فرمائے. اب یہ سنت اس نیت سے اگر آپ یہ کام کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر وقف کرتے ہیں, میں بھی ہر آیت پر وقف کروں تو دس سنت کا اس میں برکت حاصل ہوگی. اب بہت کم ہے کہ جو اس کا لحاظ رکھتے ہیں, بس آپ ایک سانس میں پوری سورہ فاتحہ پڑھ اور آگے تک پڑھ لیں, تو اگر ایک سانس میں پڑھ جائے تو ناجائز نہیں, حرام نہیں, نماز ثابت نہیں ہوتی اور کوئی ناجائز کام بھی نہیں, لیکن سنت کی اتباع کے نیت سے اگر ہر آیت پر وقت کرو گے تو انشاءاللہ اس لوگ کا اجر و ثواب ملے گا. اور اس میں ایک بات اور بھی, حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نماز میں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, مانا چاہتے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہے, اللہ کے لیے ہے جو پروردگار ہے سارے جہانوں. یہ جب جملہ کہتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے, کیا جواب دیتے, جب ایسے زیادہ بیان بندے نے کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں جانی آپ جی میرے بندے نے میری تعریف, یہ جواب دے رہے ہیں اللہ تبارک میرے بندے نے میری تعریف. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو بڑے سارے فرماتے ہیں اب نہ آ رہی ہے آپ جی میرے بندے نے میری سنا کی, اور جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو بڑے سارے فرماتے ہیں مسجد نہیں اب جی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی.
اور جب اللہ کا نام تو اللہ کا نسائل کہتا ہے تمہارے بارے فرماتے ہیں کہ بارے کا بہن اور بہن آپ جی والے آپ جی ماتا ہے کہ یہ جو جملہ اس نے کہا نا بندے نے میرے اللہ کا نام دوں وہی کا نسائل لہٰذا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں تو جب یہ کہتا ہے تو بھائی بار فرماتے ہیں کہ یہ جملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یعنی یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس میں آدھا نام میرے بندے کا اور آدھا نام میرا میری عبادت اور مجھ سے مدد مانگنا بندے کا اپنے معاملے کے سلسلے میں یہ بیچ کا مطلب ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک وعدہ ہے کہ وہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گا مجھ سے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں چاہے گا اور تو ساتھ میں یہ بھی فرما دیتے ہیں یہ آپ کی ماں سال کہ جب میرا بندہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہم تیری ہی بات عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں تو پھر اب میرا بندہ جو کچھ مانگے گا میں اس کو دوں گا میری آپ کی ماں سال کسی زبردست بتا رہا اللہ کا نام اللہ کا رکھتا ہے تو اس طرح اللہ تمہارا بتا رہا ہر آیت کے اوپر جواب دیتے رہتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ بھائی یہ کتنی ناقدری کی بات ہے کہ اللہ تمہارے بتا رہا تو جواب دے رہے ہیں الحمد للہ رب العالمین کا کہ ہمیں جانے آپ اب تو بھاگے جا رہا کتنا بھی نہیں کہ الحمد للہ رب العالمین کیا کیا رک جاؤ اور اپنے پروردگار کا جواب کا انتظار کر لو تو ذرا اس طرح پورے واقعہ پڑھ کے دیکھو کہ الحمد للہ رب العالمین کہہ کر تھوڑی دیر وقت کرو اور تصور کرو کہ اللہ تمہارے بتا رہے یوں فرمائے ہمیں جانے آپ اب الرحمن الرحیم کہہ کر وقت کرو اور یہ تصور کرو کہ اللہ تمہارے بتا رہے یوں فرمائے کہ اپنا آ رہی ہے آپ کی میرے بندے میں جاری پھر دیکھو کیا لوگ ہے نماز تو یہ بڑی ناقدری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہم سنتے ہم تو جا رہے ہیں ہم تو تیزی سے پورا پورا واقعہ پڑھتے ہیں جاتے ہیں کیونکہ ناقدری کی بات ایسا تو علماء فرماتے ہیں کہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہر آیت پر وقت ہے بلکہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں نام آپ نے بھی سنا ہوتا ہے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بڑے شاید ہے دیکھو کرامات بزرگ اور عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب عجیب قسم کے ٹیکس ان کو ہوا کرتے تھے یہ ایسے ہوتے تھے کہ دنیا میں شاید ہی کسی کو ہوئے ہوں یعنی یہاں تک کہ یوں کہتے ہیں کہ یہ جو ازل میں واقعہ دکھایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع فرمایا اور ان سے اہم کیا الگ تو ضرورت لکھوں میں تمہارا پروردگار ہوں کہ نہیں سب نے کہا کہ ہوں ہیں آپ سب نے تسلیم کیا اور گویا اسلام کو اس وقت قبول کر ساری روح نے تو اب کسی کو یاد ہے یہ واقعہ میرے خیر بول جی میں ابھی رفتار فرماتے ہیں تو مجھے یہ واقعہ اس طرح یاد ہے کہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے سامنے کون کھڑا تھا اس وقت پیچھے کون تھا اور بائیں کون تھا اور بائیں کون تھا یہ لگایا ایسے اگر دوبارہ اتارے ان کو کیسے نوازا تو شاید ایسا بزرگ ہے تو وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں تو سورہ فاتحہ میں پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین جب میں نے پڑھا تو اس وقت تک آگے بڑھتا ہی نہیں جب تک کہ اپنے پروردگار کی آواز نہ سن لوں کہاں میں ڈریا آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنتا ہوں کیا فرمایا کہ ہمیں ڈریا حالانکہ وہ آواز سے ڈریا لیکن آواز سنتا ہوں کہ میرے پروردگار یوں کہہ رہا ہے جب تک نہیں سن لے آگے نہیں بڑھتا پھر اگر ہمارے راہی کہتا ہوں تو آگے نہیں بڑھتا جب تک کہ اپنا آ رہی آپ جی آواز بڑھوں تو بھائی وہ آواز آواز تو ہم کہاں سنتے لیکن کم از کم اتنا کر لیں کہ ہر آیت کے اوپر وقت کر لیں اس لیے اتباع سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اور ساتھ میں یہ تصور کر کے کہ میرا پروردگار اس جملے کا جواب دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں تو ان شاء اللہ پھر دیکھو کہ نماز کے اندر کیسا نور محسوس ہوگا اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا فرمایا سورج فاجہ پڑھنے کا یہ سورج فاجہ پڑھنے کے بعد سورج بھائی سورج پڑھنے کے بعد اب رکو کا مرحلہ آیا تو رکو میں جانے کے لیے جب آدمی جائے تو اس میں بھی جو صحیح طریقہ ہے بولے کہ اس طرح جھک جائے کہ کمر پوری سیدھی ہو جائے. ایسے کھڑا ہے رکو کے اندر گیا تو کمر سیدھی ہو گئی, اور یعنی ایسا نہیں کہ جھکاؤ میں کمی ہو بلکہ کمر اوپر کی طرف کیوں نہ ہو برابر ہو جائے. اس طرح رکو گئے مردوں کے. خواتین کے لیے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا اٹھ ہی رہے, وہ پوری تھوڑا سی دینا چاہے بلکہ تھوڑا سا اٹھ ہی رہے, اور مردوں کے لیے ہے تو پورا تھوڑا سی دینا, اور ہاتھ سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ, یعنی باقاعدہ جیسے پکڑا جاتا ہے انگلیوں کو بچھانا کر کے, انگلیوں کو پھیلا کر گھٹنوں کو پکڑ اس حالت میں, اور سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ, اور زیادہ زیادہ جس کی مرتبہ چاہے بیٹھا ہے 5 قدم میں پڑے وہ کھڑے ہوئے رکو سے. اس کو قوما کہتے ہیں اصطلاح میں, رکو سے کھڑے ہوئے. قوما کے اندر ایک ذکر تو ہر مسلمان جانتا ہے, سمے اللہ علیہ منانے گا اور بنا لے گا ہم, یہ ہوتا مطلوب ذکر. لیکن قومے کے اندر ذرا اطمینان سے کھڑے ہو اس طرح کے کمر بالکل سیدھی ہو, اور صرف سمے اللہ علیہ منانے گا اور بنا لے کر ہم ہی کی مقدار نہیں بلکہ ذرا تھوڑا سا مزید ہے, یعنی بہت جلدی نہ کریں سجا جان سجے کے اندر جانے میں بلکہ کچھ دیر مزید ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے کہ آپ بابا خان اس میں ایک ذکر اور بھی فرما لیا کرتے تھے, سم اللہ علیہ منخا میرا رب بنا لے کر ہم میرے السماوات و مل الارض و مل اما بینہما و مل اما فی کم من شیء بعد, اور بعض روایتوں میں حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارک علیکم و یحب ربنا و یرضا, یہ ذکر پڑھ لیتے تھے. حنفی مسلک میں یہ ہے کہ نفلوں کے اندر تو یہ پڑھے, اور شاید میں نہ پڑھے تو بہتر ہے حنفیہ کیا, لیکن اگر پڑھ لے تو جائز ہے, اور لیکن اتنی دیر ٹھہرنا ضرور چاہیے جتنی دیر میں یہ ذکر پڑا جاتا ہے. آج تک اس کی بھی عام طور سے رعایت نہیں کرتے, اگر تو کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کا ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی تو فوراً سجدے میں چلے گئے, اگر کمر سیدھی ہوئے بغیر سجدے میں چلے گئے تو نماز ہی نہیں ہوگی, خیال کرنا واجب ہوگا. لیکن اگر سیدھی ہو گئی تو نماز تو درست ہو گئی, لیکن نماز کے بعد پھر اس کے اندر حسن سننا کا پیدا ہوگا, اس طرح کے طرح تھوڑی دیر اطمینان کر کے انتظار کر کے پھر سجدے میں جاؤ. یہ تو فرمایا نا کہ ایسا ہوتا ہے جیسے کھلی ہوئی نماز تو وہ کھلی ہوئی میں جواب بھی ڈالے, اور پھر سجدے میں گئے, سجدے کے اندر جانے کے بعد پیٹ خالی اور ناک یہ دونوں زمین پر ٹکنی چاہیے, ناک بھی ٹکے پیشانی بھی ٹکے اور پاؤں کی انگلیاں بھی ٹکے, اور اس طرح ٹکے کہ مڑ کر ان کا رخ قبلے کی طرف ہو اس طرح, اور ٹکنے کے بعد ہاتھوں کو اس طرح رکھا جائے کہ یہ چہرہ ہاتھوں کے درمیان آ جائے, اور انگوٹھے کانوں کے لو کے باہر بھی رہے اس کے برابر سامنے رہے, اور چہرہ ان کے درمیان ہو اس طریقے سے سجدے کے اندر جائے, اور خوب نیاز زمین سے اٹھی ہوئی زمین دو بٹی کی ہوئی تھا اس طرح سے کہتے ہیں, اور اس سجدے کے اندر سبحان رب العالی دین سے لے کر جس میں مطلب چاہے آپ کو ہو سکتا ہے وہ بڑھے سجدے سے اٹھے, تو وہی بات جو رکو سے اٹھنے کے بارے میں کہی تھی اس کو جلسہ کہتے ہیں, اس کو قوما کہتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں, یعنی دو سجدوں کے درمیان جو آگے بیٹھتا ہے تو اس میں اسی طرح بیٹھے جیسے اتحیات میں بیٹھے جاتے, اور اس میں بھی جلدی نہ کریں جنہیں کی طرح اثر اٹھایا تو دوبارہ چلے گئے, اگر اس طرح کیا تو نماز بھی ہوگی, لیکن بیٹھے اور بیٹھ کر تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھے. یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ بابا خان نماز میں آپ ایک دعا پڑھا کرتے ہیں, اللہم اغفر لی واستر لی واجبر لی واعطنی وارزق لی واعافنی, یہ دعا پڑھا کرتے تھے, تو یہ دعا بھی حنفیہ کہتے ہیں کہ بھائی نفلوں میں پڑھو اور فرائض میں نہ پڑھو, لیکن اگر فرض میں کوئی پڑھے تو جائز ہے کوئی گناہ نہیں پڑھ سکتا ہے, اور البتہ اتنی دیر ٹھہرنا ضرور چاہیے جتنی دیر کے اندر یہ نماز یہ دعا پڑھی جائے. بعض اوقات سے بنایا کہ اس کو اتنا ٹھہرے جتنا کہ 3 مرتبہ سبحان ربی العالی کہنے میں جتنی دیر ہوتی ہے اسی دیر ٹھہرے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اور جلسہ یعنی سجدے سے اٹھنے کی بدلا یہ قریب قریب برابر ہوتی تھی. جتنی دیر سجدے میں گزری تقریباً اتنی اس کا وقت اس کا بیٹھ کر گزرا. اور رکو اور سونے کی مقدار اکثر ویٹ پر برابر ہوتی تھی, قریب قریب برابر ہوتی تھی. تین دیر رکو میں گزاری, اتنی دیر کھڑے ہو کر گزاری. تو اس طرح اس میں بھی آج کے آج کل ہمارے یہاں یہ سنت بالکل ہی متروک ہوتی جا رہی ہے. سونے اور جلسے کے اندر بالکل ذرا سا بھی وقفہ نہیں دیتے, تھوڑا وقفہ دینا چاہیے اور اس سنت کے اوپر اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے. یہ ہے جلسے کے اندر بیٹھنے کا طریقہ. دوسرے اگر اسی طرح ہے آپ تحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو تحیات کے اندر بیٹھنے میں ہاتھوں کو رانوں کے اوپر رکھیں اور باؤں جو ہیں ان کی انگلیاں قبلے کی طرف مڑی رہیں دائیں باؤں کی. اس طریقے سے ہاتھ میں بیٹھے پائیں باؤں کے اوپر بیٹھ جائے, کئی بار وہ جانتے ہیں سب لوگ. اس طرح بیٹھ کر تحیات بڑھے اور تحیات بڑھتا تو جب سلام کرے تو سلام کے اندر بھی پورا منہ بولنا چاہیے, اس طرح کہ یہ کندھے نظر آ رہے ہیں. اس طرح پورا منہ موڑ کر حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کرتے تھے تو آپ کے رخسار مبارک کی سمجھے جی وہ پیچھے والوں کو نظر آتا. اس طرح سلام کرتے تو اس طرح سلام کرے کہ اس میں پورا کا پورا چہرہ مڑ جائے. بس اتنی سی بات ہے. اب بتائیے اگر ان آداب کی رعایت کر لیں ہم لوگ تو کون سا اس میں وقت زیادہ تر ہوتا ہے اور کون سی محنت اور کون سا فرق. لیکن ذرا سے دھیان سے وہی نماز جو ہم دن رات پڑھتے ہیں بے دھیانی کے عالم میں اس طرح پڑھیں گے تو اتباع سنت کا نور اس میں پیدا ہو جائے گا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہونے کے لائق ہوگی. ہے خود ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے بھائی کم از کم شکل صورت اپنی ایسی بنا لو جو اللہ کے محبوب جی شکل صورت کے مطابق ہو. تو اللہ تبارک بتانا اپنے رحمت سے اس کو حقیقت میں بھی تبدیل فرما دیں گے. ہمارے حضرت مزدور صاحب فرماتے ہیں کہ تیرے محبوب کی یارت میں صورت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یارت میں صورت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے. میں تیرے محبوب کی یارت شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. اللہ تمہارے بتایا کہ بارگاہ میں کون سے نماز کی صورت ایسی بنائی جو حضور حضرت رسم کی نماز کے قریب قریب ہے, تو اس سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بعید ہے کہ پھر احمد اس میں حقیقت پیدا کرتا. یہ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کھلی ہوئی ہوتی تھی, متناسب ہوتی تھی, اس کے معنی یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ آداب اور مستحبات کی پوری رعایت. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر احمد کے ہم سب کو ان آداب و مستحبات کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسا کیا صرف دھیان کی بات ہے اور کچھ نہیں, ذرا سا دھیان کر لیا احتمام کرے نماز جب کھڑا ہونے لگے تو ذرا اس بات کو یاد کر. اب انہوں نے ایک لکھانا چھوڑا کر چکا ہوا ہے نماز سنت کے مطابق پڑھیے, تو پھر مردوں عورتوں دونوں کے پڑھنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. وہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایک مطلب اچھی طرح پڑھ کے اور اس کو ذہن یقین کرے جب نماز پڑھنا کھڑا ہو تو یاد کر لیا کرے بھائی اس طرح پڑھنی ہے, تو ان شاء اللہ عادت بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ سب سنت کا سبھاؤ عطا فرمائے. عن جزيرة من الأصم قال لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم متصاعدا في الصلاة. یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں آپ کو جمائی لیتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. یہ جب جمائی آ جاتی ہے کبھی کبھی تو نماز کی حالت میں جمائی لینا یہ مکروہ ہے, اور اگر کسی کو جمائی آئے تو حدیث میں ہے کہ جتنا ہو سکے اس کو دبائے اور اس کو نماز کے اندر جمائی نہ لے. جس طرح دبائے لوگوں نے مختلف طریقے لکھے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ نیچے کا جو ہونٹ ہے اس کو دانت سے دبا لے ایسی حالت تو اس سے جمائی رک جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء کرام نے فرمایا کہ جو آدمی خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اس کو انشاءاللہ جمائی آئے گی ہی نہیں, کیونکہ جمائی آتی ہے باقی ساتھ عموماً سستی سے. اسی لیے حدیث فرمایا کہ تصاحب من الشیطان کہ جمائی جو ہے یہ شیطانی اثر یعنی کسل اور سستی کی علامت ہے. تو اگر جس کو آدمی ذرا اہتمام کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ اور ان آداب و شرائط کے ساتھ جو میں نے بیان کیے نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو جمائی آئے گی نہیں, اور اگر آنے لگی تو جو الفاظ زبان سے ادا کر رہا ہے اس کا تصور شروع کر تو اس کے تصور سے وہ جمائی خود بخود دور ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے کبھی ساری عمر فرمایا کبھی نماز میں جمائی لیتے ہوئے دیکھے گئے اور ساری یہ تھی کہ اگر کسی کو آئے تو اس کو دوائے. ہم محمد بن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ صلوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسن. یہ روایت ہے کہ آپ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآت کیسی ہوتی ہے, یعنی نماز کے اندر آپ جب سورہ فاتحہ یا سورت پڑھتے تھے تو کس طرح پڑھتے تھے, تو فرمایا کہ آپ کی قرآت حسن حسن ہوتی تھی, یعنی اس کا ایک ایک حرف الگ واضح سمجھا جاتا تھا. جلدی 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 پڑھنا اور جس میں کہ حروف کٹنے لگے ایک حرف دوسرے کے ساتھ مل جائے, یہ طریقہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا, بلکہ ہر سن ہر سن آپ اس کے قرار پڑھتے تھے کہ ایک ایک حرف واضح اور سیدھا ہو. یہ بھی ایک اہم مطلب ہے کہ قرار پڑھنا نماز میں ہو یا تلاوت میں, الحمدللہ مسلمانوں کو توفیق ہو جاتی ہے قرآن کریم پڑھنے کی. لیکن بھائی قرآن کریم پڑھنے کا بھی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اور قرآن کریم میں آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کے لیے دنیا میں مبعوث ہوئے, جو فرائض آپ کو سونپے گئے ان فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی تھا کہ یتلو علیہم آیاتی, کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کر تلاوت کر کے بتائیں کہ بھائی اس طرح پڑھ جائے. تو پڑھنے کا طریقہ بھی حضور نے بتایا اور یہ بتایا کہ کون سا حرف کس طرح نکالنا چاہیے. ہر ایک حرف کا مخرج اور کسائی طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اور آپ کے صحابہ کرام نے سیکھا, صحابہ کرام سے تابعین نے سیکھا, تابعین سے صحابہ تابعین نے سیکھا, اور اس پورے علم کی بنیاد پڑ گئی جس کو علم تجوید کہتے ہیں. تو یہ اتنا قرآن کریم کو پڑھنا سیکھنا جس سے حروف صحیح صحیح ادا ہونے لگے, یہ ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے. جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے, یہ سیکھنا بھی ہر مسلمان کے ذمے فرض ہے. اور مجھ سے بٹھائی اس واسطے کہ سارے سارا قرآن کریم جو ہے وہ حروف صاحب جی کتنے ہوتے ہیں 29 حروف کے اوپر مشتمل ہے سارا کا سارا. یہ 29 حروف صحیح طریقے سے نکالنا سیکھ لو, جو با کیسے نکلتی ہے اور سا کیسے نکلتی ہے اور سا کیسے نکلتی ہے اور جیم کیسے نکلتا ہے اور شاہ کیسے نکلتی ہے اور ماں کیسے نکلتی ہے, ایک ایک حرف کو الگ کی حرف ہے. اگر آدمی ایک حرف بھی روزانہ صحیح طریقے سے نکالنا سیکھ لے ایک دن میں ایک حرف بس, تو 29 دن میں پورا کام صحیح ہوگا. یہ کتنا آسان ہے بھائی, تو کسی یہ لیکن دھیان نہیں توجہ نہیں اس بات سے. آپ پڑھیں گے تو ہاں ہے ہاں مثلا, اب ہاں پر چھوٹی خاصی طرح پڑھ دیں الرحمان الرحیم پڑھ دیا, پڑھا تھا الرحمان الرحیم ہاں کو سڑک سے نکال کر اور چھوٹی ہاں کتاب الرحمان الرحیم, تو بعض اوقات عربی زبان میں مانا سے زبر فرق ہو جاتا ہے. دیکھو اتنا فرق ہو جاتا ہے, سواد اور سین ہے, سواد ذرا موٹا کر کے نکالا جاتا ہے, سین ذرا اس میں موٹا نہیں ہوتا, تو دونوں کا مسئلہ جگہ لیکن دونوں کے معنی میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. دیکھو جب درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اللہم صل علی صاد سے موٹا کر کے نکالتے, اور اسی بار صلی پڑھتے اللہم صل علی, تو اس سے معنی بعض اوقات الٹے ہو جاتے. اس سے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں اللہ بچائے کہ تلوار بھیجو ان لوگوں پر, تو اس وقت یہ معنی کرنے میں بعض اوقات مانا بدل جاتے ہیں, الٹے مانا ہو جاتے ہیں صرف ہاتھ کے پاس سے. تو اس لیے ساد کا حرف صحیح طریقے سے نکالنا ٹھیک ہے, تین کا حرف صحیح طریقے سے نکالنا ٹھیک ہے, سات کا حرف صحیح طریقے سے نکالنا ٹھیک ہے, راز سا واد یہ تینوں الگ الگ ان کے طریقے سے نکالنے. اب ہم سب ایک ہی بچے ایک ہی رانی سے ہانستے ہیں, سب غار آئے گی دونوں سیدھا پڑے گا, غار آئے گی دوسرا پڑے گا, غار آئے گا سیدھا پڑے گا, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حروف صحیح طریقے سے ادا نہیں اور معنی میں بعض اوقات تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. تو ذرا سے جان کی توجہ کی بات ہے, کیونکہ ان باتوں کی طرف توجہ نہیں, اس بات سے ساری عمر گزر گئی بوڑھے ہو گئے اور زبان پر حروف غلط کرے ہوئے پانچ دن غلط پڑ رہے ہیں. صرف اتنی سی بات میں نے عرض کیا کہ وہ غلطی حروف ہے اور طے کر لیا جائے کہ ہر روز ایک حرف کو سیدھا کرنا ہے, صحیح طریقے سے بیان کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو درست فرما دے. اللہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من فتح له من فتح له باب من الخير فلينتهز فإنه لا يدري متى يغلق عليه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کے لیے بھلائی کا کوئی دروازہ کھول دیا جائے, بھلائی کا کوئی دروازہ جب کسی کے لیے کھول دیا جائے تو اس کو چاہیے تو اسے غنیمت سمجھے, اس واسطے کہ پتہ نہیں وہ دروازہ کب بند ہو جائے. کیا مانا کہ اگر کسی وقت کسی نیک عمل کا خیال آیا اور دل میں یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ یہ نیک عمل میں انجام دوں, اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے وہ نیکی کا دروازہ تمہارے لیے کھولا, تو اب اس کو غنیمت سمجھے. غنیمت سمجھے کہ مانا کیا ہے کہ یہ دل میں خیال کر رہا ہوا اس پر فوراً عمل کر دوں, اس واسطے سے پتا نہیں کہ دروازہ کب بند ہو جائے, یعنی کہ دل میں ارادہ ختم ہو جائے, لائیا باقی نہ رہے اور پھر بعد میں انسان کو موقع نہ رہے, وقت نہ ملے, تو اس کے نتیجے میں اس بھلائی سے معلوم ہو جائے. اب دیکھو جیسے ابھی ہم نے یہ باتیں کی کہ نماز کو سنت کے مطابق فائدے سے آدھا بسرائے کے ساتھ انجام دینے کا دل میں کچھ ارادہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا. تو اب بناتے ہیں یہ دروازہ بھلائی کا کھل گیا, تو اس کو غنیمت سمجھو. غنیمت سمجھنے کا معنی کیا ہے؟ تو فوراً عمل شروع کرو. شیطان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی نیکی کا دل میں خیال آئے یا موقع دل میں موقع پیدا ہو تو وہ سکھانا بھائی ہے تو بڑی اچھی بات, لیکن ذرا کل سے انشاءاللہ شروع کریں. تو آج کو اس نے فوراً آئے کے لیے کل کا کرا دیا, اور جب کرائی تو کل وہ گائیا باقی نہ رہا, نتیجہ یہ کہ آگے نہ روم ہو جائے. تو میں جس وقت کوئی نیکی کی بات سنو اور نوکی کا ارادہ بھی کرتا ہو اسی وقت سے عمل شروع کر دو, اس کو کراؤ بس, کیونکہ پتا نہیں کہ دوبارہ کا بند ہو جائے. اب یہ سنا کہ بھائی قرآن کریم کے قرآن کو صحیح کرنا چاہیے, جن میں کچھ امنگ پیدا ہوئی ہم اس کو چلاؤ بس. فوراً کوئی محلہ ایسا نہیں ہے الحمد للہ ہمارے یہاں جس میں کوئی نہ کوئی مسجد نہ ہو, اور کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں جا کر کوئی نہ کوئی شخص ایسا نہ مل جائے جو آپ سے آپ کو ایک حرف روزانہ دکھا دیا گئے. امام ہی ہو مسجد کے امام صاحب ہیں, اکثر مسجدوں میں مکتب بھی موجود ہے, ان سے کہہ دو ایک حرف مجھے سکھا دو. اور اکثر حروف کو آتے ہیں جو غلطی بولتے ہوتے ہیں, اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوتی, تو بہت جلدی ان شاء اللہ سیکھ جائیں گے. اس کا ارادہ کر لو تو اس کو تک کافی. سبحان اللہ. فرمایا عن الحسن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل فلا اجمع له امنين اذا امنني في الدنيا اخذته يوم القيامه واذا امنني في الدنيا امنته يوم القيامه امنته يوم القيامه. یہ بھی عجیب و غریب حدیث ہے, حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کہتے ہیں اس حدیث کو جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بات نقل فرماتے, اللہ تعالیٰ یوں فرمائے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام تو وہ ہے جو قرآن مجید میں کی صورت میں ہمارے ساتھ لفظ لفظ پہنچا ہے, اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن کے اندر تو نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں اور آپ نے ہم تک پہنچائے, اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. یہ حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ واحد ذکی میری عزت کی قسم, اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں میں اپنے بندے پر دو خوف اکٹھے نہیں کروں گا. کیا مطلب؟ کہ اگر اس میں دنیا اس کے دل میں دنیا میں میرا خوف ہے تو پھر اب آخرت میں اس کو اپنا خوف نہیں دوں گا. اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا اور دنیا میں مجھ سے میرا خوف اس کے دل میں رہا تو آخرت میں میرا خوف نہیں ہوگا, وہاں پر میرے ساتھ محبت ہی محبت ہوگی, عظمت ہی عظمت ہوگی, اور یہ خوف جہنم کا دوزخ کا عذاب کا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا یہ خوف وہاں پر. کتنے عظیم بتا رہے اور جس شخص جو شخص کہ یہاں پر دنیا کے اندر مجھ سے بے خوف رہا ساری عمر کبھی اللہ کا خوف ہی دل میں بیٹھا تو فرماتے ہیں کہ آخرت میں پھر میرا خوف ہوگا اور وہ ایسا ہوگا کہ وہ دنیا کے خوف سے بھی بڑا ہوگا اللہ کا احساس ہوگا. فرمایا کہ اپنے بندے پر میں دو خوف جمع نہیں کرتا اور دو ہم جمع نہیں کرتا. اگر دنیا میں مجھ سے خوف رکھتا ہے تو انشاءاللہ آخرت میں خوف نہیں ہوگا, اور اگر آخرت میں خوف ہے تو دنیا میں خوف نہیں ہوگا. تو کیا مطلب کہ ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے, دنیا کے ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا کوئی عمل اللہ جل جلالہ کے رضا کے مطابق کے خلاف نہ ہو جائے. یہ خوف اگر دل میں ہوگا ماں کے دم تک یہ خوف لے کے چلے جاؤ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں جا کر یہ خوف کرنا اللہ کی جو بلی ہے ان کے اندر نہ کوئی خوف نہ ان کو بسلنا. اللہ تعالیٰ یہ مقام سے علاقہ کرنا ہے. اس واسطے یہ جو آج کل باتیں لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ گناہوں میں مبتلا ہے, بہتر سے گناہ ہو رہے ہیں, کوئی کہنے والا اگر کہتا ہے کہ بھائی یہ گناہ کا کام ہے نہ کرو تو یہ جملہ کثرت زبانوں پر آتا ہے کہ ارے میاں اللہ میاں بڑا بھگول ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے تو اس وقت سے گناہ کرتے چلے گا کوئی بات نہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ غفور رحیم ہونے کے موقع گناہ جائے فائدہ اٹھانا اور گناہ کرتے چلے جانا اور اللہ سے نہ ڈرنا یہ بڑے پسند کی بات ہے, بڑی خراب بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کے برے انجام سے ہر مسلمان کی حفاظت ہو. خوف یہ ہو کہ پتہ نہیں میرے کس گناہ پر اگر پکڑ ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پکڑ رہنے میرا کیا. تو ہاں امید ضرور رکھو, امید ایسی کہ اپنی طرف سے اپنے حصے کا کام اپنی استطاعت کے مطابق کام کرتے رہو اور ساتھ ساتھ کرتے رہو اور ساتھ یہ امید رکھو کہ اپنی سی کوشش کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ میرے اس عمل کو قبول کروا لیں. تو رجا یعنی امید رکھو نیک اعمال میں, جو نیک اعمال کر رہے ہو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ان شاء اللہ قبول ہوں گے, اور خراب کاموں گناہوں کے بارے میں دل میں خوف ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پکڑنا. سبحان اللہ, ایک مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ بستر حلالت پر تھا اور ایسا تھا جیسے کہ قریب المرگ قریب الموت آدمی ہوتا ہے. حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کئی فرق ہے جی تو بھائی آپ کا کیا حال ہے کس حالت میں؟ تو انہوں نے دو جملے فرمائے کہ یا رسول اللہ میری حالت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید دل میں ہے اور اپنے گناہوں کا خوف. یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے, امید ہی لگا رہی ہوں کہ وہ میرے جو کچھ اس نے اعمال کی توفیق دی اس کے بنا پر خیر میری مقصد کرنا دے اللہ تعالیٰ قبول کرنا لے, اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے کہ کہیں ان گناہوں پر پکڑ نہ ہو جائے. تو سرکار دوار نے فرمایا کہ یہ دو باتیں جو تم نے کہی کہ اللہ کی رحمت سے امید اور گناہوں سے خوف, یہ دو باتیں جب کسی بندے کے دل میں جمع ہو جاتی ہیں اور خاص طور سے مرنے کے قریب جمع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جس چیز کی وہ امید رکھتا ہے وہ اس کو عطا فرما دے اور جس چیز سے خوف رکھتا ہے اس کو بے خوف کر دے. لیکن دونوں چیزیں جمع, ایک چیز دے کر چلو کہ بس اللہ بڑا رب الرحیم ہے یہاں برا کر کے چلے گا, اب کی طرف سے گناہ بچنے کا اہتمام کرو, نیک اعمال کا اہتمام کرو, نیک اعمال کے اوپر امید رکھو, گناہ ہوتا ہے کہ خوف کھاؤ کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پکڑ نہ ہو. یہ جو حدیث ہے عجیب و غریب یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا کے اندر جو خوف رکھے اللہ تعالیٰ سے آخر سے اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف رکھنا. خوف رکھنے کے معنی کیا ہے؟ خوف رکھنے ہونے کا معنی یہی ہے کہ اس سے ناراض کرنے والے کاموں سے ڈر, مجھے کہیں ڈر ملا کیا خبر نہ ہو جائے یہ کام نہ کرو اس سے بچنے. اور یہاں پر اس کو اس باب کے اندر اس حدیث کو لانے کا منشا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو نماز کے لیے، کیونکہ صرف نماز کا چل رہا ہے، عبادت کا چل رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا تھوڑا سا تصور کرو، اور اس عظمت کے تصور کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دل میں خود بخود خوف پیدا ہوگا، ایک خیبت پیدا ہوگی. کسی بڑے صاحب اقتدار کے دربار میں جب آدمی جاتا ہے تو اس کے اوپر روب ہونا چاہیے، خیبت ہونی چاہیے، دبدبا ہونا چاہیے. تو جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جائے ہو تو یہ خوف تھوڑا سا ساری کرو، یہ تھوڑا سا روب ساری کرو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بخود تمہارے مال کے اندر خوشی پیدا ہونا شروع ہو جائے. خوشو خاص کا ہے خوف کا، دبدبے کا، روب اور حیدر کا. یہ روب اور حیدر پیدا کرو، یعنی جانے سے پہلے ذرا تصور کر لو کہ اکثر الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. تو ذرا تصور کرو کہ ایک کوئی بہت بڑا صاحب اقتدار ہے، بادشاہ ہے، چاہے تم اس بادشاہ کو کتنا بڑا سمجھتے ہو، لیکن اس کا بڑا سمجھ کا بارہ بڑا شاہ جلال والا شان شوہرت والا دربار ہے، اور چاروں طرف اس کے سنتری کھڑے ہوئے ہیں، مسلح کھڑے ہوئے ہیں، اور کسانوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آیا سلطنت موجود ہے، اور اس کے دربار میں تم اپیل کریں گے. چاہے تم اس کو کتنا بڑا سمجھتے ہو، لیکن اس ماحول کا ایک روب پیدا ہو. تو جب ایک بے حقیقت دنیا کے صاحب اقتدار کا روب اس طرح پیدا ہوتا ہے تو اس آکب الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو ذرا سا تصور کرو، اس واسطے یہ حدیث لائے ہیں، اس کی عظمت کا اور اس کا اور دل میں تھوڑا سا پیدا کرو. جو پیدا کرو گے ان شاء اللہ یہ مال خود بخود ان شاء اللہ ٹھیک ہوتے چلے جائیں. آگے فرمایا حضرت حسن بصری رسول اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ قرآن کریم نے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لنا قاتلین. نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ نیک بندے وہ ہیں جو ہمیں پکارتے ہیں اس حالت میں کہ ان کے دل میں رغبت بھی ہوتی ہے ہماری نعمتوں، یعنی امید بھی ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں اپنی نعمت عطا فرمائے، اور دل میں خوف بھی ہوتا ہے. مکان لنا تھا چاہیے اور وہ ہمارے لیے خوشبو اختیار کرنے والے تھے. تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کی عظمت کا روب ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں حاشرین. اس روایت کو لانے کا منشا اس بات کے اندر یہ ہے کہ نماز کا ظاہری پڑھنے کا طریقہ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے حل کر دیا، لیکن اس کی روح ہے خوشبو. خوشبو کا معنی ہے کہ دل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، یہ ہے خوشبو. دل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اس کو خوشبو کہتے ہیں. اب قرآن کریم میں جگہ 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 خوشبو کا ذکر آیا ہے کہ نماز میں خوشبو پیدا کرو. اب اصلہ عمل مؤمنون الذین ہم کی صلاتہم خاشعون، وہ مومن فلاح پائے، فلاح پائے ان لوگوں نے جو اپنے نماز میں خوشبو اختیار کرتے ہیں. اور فرمایا کہ نماز بڑی شاخ ہوتی ہے مشکل معلوم ہوتی ہے لوگوں کو، مگر جو خوشبو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نماز کو آسان کرتا ہے. تو خوشبو کا جگہ جگہ قرآن کریم کا حکم ہے. تو جس طرح نماز کی ظاہری صورت کو درست کرنا ہے، اسی طرح خوشبو کا دل میں پیدا کرنا بھی ضروری ہے. اس کے بغیر نماز بے روح ہے، بے حقیقت. لیکن خوشبو کا مطلب کیا ہے اور کس طرح پیدا ہوتا ہے، یہ ذرا تھوڑا سا یہ بات تفصیل جاتی ہے، اور اللہ جہاں زیادہ زندگی ادا فرمائے تو اگلے بیان میں اس کی وضاحت کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن اس وقت اتنا سمجھ لیجئے تاکہ سب سے کم مقدار کی بات ابھی سے ذہن میں آ جائے کہ خوشبو حاصل کرنے کا آسان طریقہ اور سب سے کم طریقہ یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھنے کھڑا ہو تو جو الفاظ بھی زبان سے نکال رہا ہے ان الفاظ کی طرف دھیان دے. الحمدللہ رب العالمین کہا تو پتا ہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، ان کی طرف دھیان دے. الرحمن الرحیم کہا تو الرحمن الرحیم کی طرف دھیان ہو، پتا ہو کہ میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں. یہ جو ہمارا آپ کا عالم ہوتا ہے کہ جب نماز شروع کر دیں تقریر تحریمہ اللہ اکبر کہا تو ٹھیک کام ہو گیا، اب مشین چل پڑی. اب وہ بتائیں کیا لفظ زبان سے نکل رہے ہیں کیا نہیں نکل رہے ہیں، اور یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر بعد میں سوچو کہ پہلی رقم میں کیا پڑا تھا دوسری رقم میں کیا پڑا تو یہ بھی یاد نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع سے ان الفاظ کی طرف دھیان دینے کی فکر, تو ان الفاظ جو زبان سے نکال رہے ہو اس کو دھیان سے نکالنے کی فکر کرو. جب یہ فکر کرو گے تو خوشو پھر جملہ حاصل ہوا. اب ایک خیال آ گیا دل, تو جو پیار خیال آ گیا ان شاء اللہ کیا مار, پھر جب خیال آ گیا دوبارہ لوٹاؤ, پھر بٹک جائے خیال پھر لوٹاؤ, پھر بٹک جائے پھر لوٹاؤ, ساری نماز بھی یہی کرتے ان شاء اللہ صبح ان شاء اللہ رکھا رکھا وہ خوشبو پیدا ہوتا چلا جائے گا. لیکن یہ کوشش نہ کرو یہ سوچ کر ہم تو کیا کریں ہم بھی رہتے ہیں پیدا آپ ہی رہتے ہیں, اس کی وجہ سے مایوس نہ ہو بلکہ اتنا کام کرنے کی عادت ڈال لو, تو ان شاء اللہ پھر جملہ خوشبو کی عادت خوشبو کا جو شب ہے اور خوشبو کا جو نور ہے ان شاء اللہ لگوان تعالیٰ ادا فرما دیں گے. اس وقت میں اتنے ہی پر اتباع کرتا ہوں. ویسے خوشبو کا ایک بہت اہم موضوع ہے, اکثر و بہتر اس میں لوگ غلط فہمیوں کا بھی شکار رہتے ہیں, تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ چاہا تو اگلے بیان میں اس کی ذرا تفصیل کے ساتھ وضاحت کروں گا. اللہ تعالیٰ جتنے جگہ فرمائے.